فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے جمعہ دل اولا کی آج تیسری رات ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ دیکھی، اس میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا، بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ماشاءاللہ، بڑی معقول بات کی ہے کہ ہر چیز کی اگر حرص کریں گے کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، مالدار کو دیکھا تو میں اچھا بہت مالدار بن جاؤں، ڈرائیور کو دیکھا تو بولا میں بہترین ڈرائیور بن جاؤں، کسی فیکٹری آنر کو دیکھا تو بولا میرے پاس فیکٹری ہونی چاہیے، میرے پاس کار بھی ہونی چاہیے، میرے پاس ہوائی جہاز بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، لوگ ہوائی جہاز بھی رکھتے ہیں اپنا، وہ تو وہاں چھڑکنے وغیرہ کے لیے وہ کرائے پر دیتے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو پھر ایک دائرہ بہت وسیع ہے۔ سب کو سب کچھ مل جائے یہ امپوسیبل، اس لیے وہ جتنا اللہ پاک نے دیا اسی پر بندہ قناعت کرے، اسی کو کافی سمجھے اور شکر گزار بن کر رہے تو یہ پرسکون زندگی گزارے گا، ورنہ یہ ٹینشن فل رہے گا اور اس کا ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ نیا کام شروع کرتے ہیں لیکن نقصان ہونے کی وجہ سے وہ ایک ہی سال میں اپنا بزنس کو بند کر دیتے ہیں، تو اسلام کی روشنی میں کچھ بنیادی اصول بتائیں جس سے اس کے کام میں برکت بھی ہو اور وہ استقامت سے کام بھی کرتا رہے۔
امیر اہل سنت صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کاروبار میں ترقی کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ کاروبار میں ترقی کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
اس میں حکمت عملی ہو، ایک تو اللہ پر توکل، یہ تو ضروری ہے، اللہ پر توکل رکھے اور یہ یقین رکھے کہ میرے مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا اور اس سے کم بھی نہیں ملے گا۔ اب ظاہری طور پر مطلب یہ کہ بندہ جو ہے چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا کہ میرے مقدر میں کتنا ہے، تو وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوشش کرتا رہے جائز طریقے پر، لیکن اس میں دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں۔ بعض بیچنے والے جو ہوتے ہیں دکاندار، وہ غصے والے ہوتے ہیں، نو لفٹ کرتے ہیں اور گاہک کے ساتھ ان کا رویہ بعضوں کا اچھا نہیں ہوتا، یا ایک ہی گاہک سے وہ سارا کما لینا چاہتے ہیں کہ اسی کو مطلب نے اسی سے مجھے سارا نفع مل جائے اور میری دیہاڑی بن جائے، تو یوں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے جوڑیا بازار میں، ایک دکان پر میں بھی جاتا تھا، بہت پرانی بات ہے، اناج وغیرہ لینے کے لیے اس پر بڑا رش لگا رہتا تھا اور دوسرے دکاندار بےچارے بس خالی دیکھتے تھے، تو خیر یہ تو لک بھی ہے مقدر بھی ہے، تو وہ اس کا بھاؤ واجبی ہوتا تھا اور سارے گاہکوں کو یعنی کہ یوں سمجھو تشفی ہو جاتی تھی، اور رش اتنا ہوتا تھا جیسے مفت بانٹ رہا ہو۔ الگ مفت نہیں بانٹتا تھا. یوں اگر بھاؤ تال میں احتیاط کریں گے, ایک سے سارا لوٹنے کی کوشش نہیں کریں گے, کم نفع پر کام کریں گے, وہ گاہک کو جانے نہیں دیں گے, چاہے کتنا ہی کم نفع ہو جانے نہ دیں. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ آپ کے کام میں برکت ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پاک پر نظر رکھے. اب وہ سال بھر میں بند کر دیتے ہیں, فلاں کر دیتے ہیں, یہ تو اپنا اپنا مطلب ہے کہ ذہن ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت لوگ جلد باز ہوتے ہیں, جلد بازی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات یہ وہ اربوں پتی بن جائیں, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. شروع میں کہا جاتا ہے کہ گھر کی کھچڑی کھانی پڑتی ہے. تو ایک دم سے کاروبار کو فوراً وائنڈ اپ کر دینے کے بجائے اس پر غور کرتا رہے کہ یہ کیسے اس میں بہتری آئے. شروع میں مطلب یہ دے کہ وہ کام جمتا نہیں ہے, کئی کام ایسے ہوتے شروع میں نہیں جمتے, آہستہ 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 وہ جم جاتے ہیں. تو جیسا کاروبار, جیسا موقع, جیسے اپنے اخلاق, سچی بات ہے کہ جیسے اپنے مقدر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے, اگر کسی اسلامی بھائی نے کسی دوسرے اسلامی بھائی سے پیسے ادھار لیے ہیں اور وہ اسے وہ واپس نہیں کر پا رہا, تو کیا وہ اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ یار مجھے آپ معاف کر دو, برائے کرم جو آپ عنایت فرما دیجئے, دعاؤں کی درخواست ہے.
اگر واقعی وہ محتاج ہے اور قرضہ ادا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا, وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بھر تو سکوں گا ہی نہیں, اب ایسی صورت میں جس کو سوال کرنے کی بھی شرن اجازت ہو جاتی ہے, ایسی صورت تو آتی ہے, ایسی کوئی صورت ہے اور اس کو کہتا ہے کہ معاف کر دو, ایسی صورت حال میں یہ سوال کر سکتا ہے, یعنی اس کو بول سکتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. اور اگر قرض خواہ ہے وہ اگر معاف کرنا نہیں چاہتا, تو اس پر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ واجب ہے کہ اب اس کو مہلت دے. اب وہ جب ایک سامنے بندہ موجود ہے کہ جو بیچارہ ادا کر ہی نہیں سکتا, اب اس سے مطلب لڑائی جھگڑے کرنا, فساد کرنا, بعض لوگ غنڈے چھوڑتے ہیں, بدماشوں سے رابطے کرتے ہیں اور ان کو ٹارچر کرتے ہیں, دھمکیاں دلواتے ہیں, تو اس سے آدمی کے لیے پھر بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بیچارے نہ کرنے کر جاتے ہیں, بعض اوقات خودکشیاں بھی اس میں ہو جاتی ہوں گی, جس کا جا کر اگر کوئی ڈیپتھ میں جائے تو یہ نکلتا ہوگا حل کے یہ بہت مقروض ہو گیا تھا, اس لیے اس نے وہ دل برداشت نہ ہو کر کہ قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی, اس نے خودکشی کر دی. تو صرف قرضہ ادا کرنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے کوئی خودکشی کر دے, یہ تھوڑا مشکل کام ہے. ہو سکتا ہے اس کو دھمکیاں ایسی ملی ہوں گی, جان کی دھمکیاں, بچوں کو اٹھا لینے کی دھمکیاں وغیرہ وغیرہ, اور بدماشوں کے ذریعے دھمکیاں. اور بدماش کا تو خالی فون بھی چلا جائے تو عزت والا آدمی تو ظاہر ہے کہ اس کی تو حالت خراب ہو ہی جائے گی. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہے ہی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک کی خاطر رحم کرنا چاہیے, ارحمو ترحمو, حدیث پاک میں تم رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا. آج اس کے ساتھ یہ کڑا وقت آیا ہے, کل ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اب یہ ذہن بنا لینا کہ دھوکہ دیتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کے بعد بہت پیسے ہیں, بھائی میرے کو خالی ٹرکاتا رہتا ہے, اس طرح کا لوگ ذہن بنا لیتے ہیں. لیکن اگر واقعی وہ ایسا ہے بھی کہ وہ جان بوجھ کر ٹرکاتا ہے, لیکن پھر بھی بدماشوں کے ذریعے مسائل حل کرنا, اس کی شریعت نے کبھی اجازت دی ہے کہ اس کو جان کی دھمکیاں دیں, مارنے کی دھمکیاں دیں, دو دو ٹکڑے گالیاں دیں, اس کو بچے اٹھانے کی دھمکیاں دیں, بچوں نے کیا قصور کیا؟ تو اس کا طریقہ پھر عدالت ہے کہ مطلب وہ عدالت کے ذریعے اپنے قرض کے وصول کرنے کی کوشش کرے, کیس کر سکتا ہے. ہاں اس کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو ابھی نہیں دو گے تو میں پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور کیس کروں گا, وہ ایک الگ صورت ہے کہ اس کو اس طرح مطلب وہ ڈرے وہ دے دے. اگر وہ واقعی دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود نہیں دیتا تو ایسا شخص بھی غلط کر رہا ہے, اس کو دے دینا چاہیے. اس طرح مطلب یہ کہ نہ کرے, مر گیا تو پھر آخرت میں ادا کیسے کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
وہ جب اپنی پوزیشن بتاتا ہے لیکن جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں دے نہیں پا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ, تو فزیکلی اس کی ایسی پوزیشن نظر نہیں آ رہی ہوتی سامنے والے کو, اس کی جو زندگی کا جو انداز ہے وہ یہ بات پر اس کے پاس کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو مجھے کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے انٹرنلی یہی حالت ہو جو یہ کہہ رہے ہیں, کہ بعض اوقات آدمی اپنی بھرم کو بچاتا ہے ورنہ وہ مارکیٹ میں بات آ جاتی ہے وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. تو اب ایسی صورت میں کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ اب میں مجبور ہوں، میں نہیں دے پا رہا ہوں، میری پریشانی ہے، مگر اس کی لائف اسٹائل اس بات کا دلیل نہیں بن رہی ہوتی، تو ایسی صورت میں بھی کیا اس کی بات پر یقین کر کے اس کے ساتھ ایک ایسا ہی رویہ اختیار کیا جائے؟
اس نے زن مومن کے بارے میں رکھنا چاہیے، بعض اوقات اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہے دکھیارا، بھلے اس کا ظاہری جو گیٹ اپ ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے یہ بیچارہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ بات ہوتے ہیں کہ سامنے ان کا مطلب رکھ رکھاؤ، یہ مجبوری ہوتی ہے ان کی، کرنا پڑتا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ قریب ٹوٹا ہوا ہوتا. تو ایسوں کا تو صحیح بات ہے کہ لحاظ بھی کرنا ہوگا، ان کے ساتھ رعایت بھی کرنی ہوگی، اور بلکہ ہو سکے تو معاف بھی کر دے، الٹا کوئی اس کی مدد کر کے اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دے، ہو سکے تو اپنی آخرت کا بھلا چاہے تو ایسا کر لے. اگر پھر بھی اگر آپ کا یہ سارا اس نظر قائم ہو گیا تو خدا نخواستہ وہ فراڈ کر بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے نہ جنت میں داخل کرنا ہے کسی کو، نہ دوزخ میں جھونکنا ہے، اللہ پاک کیا انصاف ہے. اگر اس طرح آپ نرمی کرو گے اللہ پاک آپ کے حسن زن کی وجہ سے آپ کو مالا مال کر دے گا. اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، یوں بولو اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن واقعی بھروسہ نہ، بھروسے کی منزلیں ہیں نا توکل کی، تو اگر اعلیٰ درجے کا توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا تو اللہ پاک غیب سے آپ کے لیے سے اسباب کر دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، کر بھلا ہو بھلا. یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ اس کو مولاناؤں کو بیٹے بیٹے باتیں کر لاتی ہے، ہمارے پیسے ہمارا مال، ایسا نہیں ہے، میں خود بیپاری، اب تو خیر میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں، میں بیپاری ہوں، ایک عرصے تک میں نے بیپار کیا ہے اور کئی لوگوں نے میرے پیسے دبا لیا، آپ یقین مانیں میں نے آج نہیں، زمانہ ہو گیا، میں سب کو معاف کیا ہوا ہے، اعلان کیا ہوا ہے کہ میرے پیسے جو بھی کھا گیا میں نے سب کو معاف کیا، تو اللہ پاک نے مجھے محتاج نہیں کیا، آپ کے سامنے نا بیٹھا ہوں، میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، میرے بال بچے ہیں سمجھے، میں تو مطلب پر نانا ہوں الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اگر میں جھگڑے کرتا اور دوستوں کو لے آتا اور اس کے ٹھیا الٹوا دیتا اور مار پیٹ کرواتا تو پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ یوں بیٹھا ہوتا کہ نہیں بیٹھا ہوتا، میں تو ایک معاشرے کا بدنام فرد ہوتا، بد اخلاق فرد ہوتا، یہ تو بھائی لچا آدمی ہے، پھڈے باز آدمی ہے، تو دشمنوں سے دوست نے جس سے برا ہو جاتا ہے کچھ مسئلہ تو یہ تو پٹوا دیتا ہے اس کو، اور ظاہر ہے کہ ایک وہ برائی جو ہے نا وہ گجراتی ایک کہاوت ہے، پاپ چھاپرے چڑی نے پوکا رہے چھے، نہ گناہ اور پاپ جو ہوتا ہے نا چھپر پہ چڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ میں ہوں، تو جو مطلب جعلی آدمی ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، اچھا آدمی نہیں ہوتا، وہ کب تک مطلب اپنی برائی کو چھپائے گا، وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے، بدنام ہو ہی جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے، اس نے مطلب بھرم رکھا ہوا، اس کی رحمت ہے، تو میں نے تو ایک بار پھر اعلان کر دیتا ہوں کہ میرے جتنے بھی پیسے کسی نے کھائے ہیں میں نے سب کو اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے، الحمدللہ یہ اطمینان ہے کہ میں نے کسی پیسے کبھی کھائے نہیں ہیں، میں شروع سے ہی مطلب یعنی کہ سمجھو بچپن سے مطلب میرا مطلب یہ کردار رہا ہے کہ میں الحمدللہ کسی کے پیسے نہیں کھا جاتا تھا، میرے پیسے میری شرافت کی وجہ سے کہو یا جو بھی کہو، میرے پیسے لوگوں نے کھائے نہیں، لے لیتے تھے میں جو بھی چیزیں سپلائی کرتا تھا، لیتے لے لیتے تھے، آ جانا کل آنا پرسوں آنا دھکے کھلاتے تھے، کوئی دیتا تھا کوئی نہیں دیتا تھا، تو یہ ہوتا رہا ہے، خیر انشاءاللہ اپنا پیٹ بھر جاتا ہے، کھانا کھا کے دونوں والے بچ جاتے ہیں اللہ کا کرم ہے. بولتے ہیں نا رب بھوکا اٹھاتا ہے بھوکا سلاتا نہیں ہے، یہی ہے الحمدللہ علی کل حال، کر کے دیکھو انشاءاللہ فائدے میں نہ رہو تو دیکھنا، ورنہ ٹینشن ٹینشن کی وجہ سے بعض وقت آدمی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے.
حضور یہ اس ہمت کا لانا کس پر موقوف ہے؟ جیسا آپ نے ابھی جیسے اعلان کیا اور آپ کہتے کر کے دیکھو، تو اب اگلا بولے کہ یار کر کے دیکھو، بول تو رہے کر کے دیکھو، کیا کر کے دیکھو، چلو دیکھتا ہوں کیا کر کے دیکھتا ہوں، تو یہ جو ہمت آنا ہے یہ اعلان کرنا ہے، اس کے لیے کیا کوئی ایسی دو چار چیزیں ضروری ہیں کہ مثال کے طور پر ایسی مطلب کہ آخرت کی طلب ہو، خیر خواہی امت کا جذبہ ہو، یا اپنے مال کی محبت کی کمی کے طور پر یا جو بھی اس طرح کے کوئی ایسے کچھ ایسے ٹولس دیں، ایسی کچھ پوائنٹس دیں کہ جس سے کسی کے اندر یہ ہمت آ جائے گا یار میں نے بھی جب معاف کیا یا کیا جب بول دیا نا کیا، وہ اتنا اعلان نہ کرے کم از کم خود تو دو چار آدمی کو تو بتا دے
اپنی، یہ اپنے مسئلہ یہ کہ اس میں جگرا چاہیے بڑا،
یہی تو بول رہا جگڑا کہاں سے لاوے اتنا بڑا
محبت، ایسی چپکی بھی ہوتی ہے مال کی محبت کی چھوڑتی نہیں ہے، میں کئی بار 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس کسی کو دینا ہے 100 کا نوٹ اور نوٹ کی ہے تھپی، آپ چھانٹ چھانٹ کے جب میلا 100 کا نوٹ ہوگا نا میلا کچیلا یا مرجھایا ہوا وہ نکال کے دینا پسند کریں گے، حالانکہ جو کڑک 100 کا نوٹ ہے اس کی بھی قیمت اتنی ہے 100 ہی روپے زیادہ نہیں ہے، اور یہ میلے کچیلے کی بھی اتنی ہی ہے، لیکن آپ نے میلا کچیلا دیکھنا ہے، اگر یہ بھی مال کی محبت کا نتیجہ نہیں ہے پھر آپ مجھے بتائیں مال کی محبت نام کس بلا کا ہے، اور یہ میں نے وہ بات کی اور میں کرتا رہتا ہوں کہ اس میں شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا ہو، تو یوں مطلب اگر اپنی آخرت پر نظر رکھیں کہ ہم بندوں کو معاف کریں گے اللہ باپ معاف کر دے گا، اب میں یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار کرو بورڈ لگا دو جو رکھ لے میرے پیسے معاف تو پھر مشکل ہو جائے گا، سمجھے یعنی کوئی پتہ ہے کہ یہ نہیں دے رہا کھا گیا ہے اس کو معاف کر دو، ایک قصہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ ایک بزرگ تھے بےچارے بزرگ ہی کہیں گے بوڑھے تھے یا ڈیڑھ عمر کے تھے، تو ان کو مطلب میں مال دیتا تھا، اس نے کہا کہ تم نے دیا ہی نہیں ہے مال، اچھا میرے بڑے بھائی بھی ہوتے تھے ان دنوں تو ان کو بھی مطلب یہ نہیں وہ بولتے کہ تم نے دیا ہی نہیں ہے، ہم کو پتا تھا کہ ہم نے دیا ہے مال، تو اب بیچاروں کو اس بزرگ کو ہو گیا کینسر اللہ غری کے رحمت کرے، لیکن وہ ہماری بات نہیں مانی انہوں نے، اب ان کی ہو گئی وفات، ہم نے بیٹوں سے رجوع کیا آپ دے دو آپ کے باپ کے مطلب بوجھ اتار ان سے، تو انہوں نے بھی ہم کو رستہ دکھا دیا نہیں دیا، پھر ہم نے گھر میں مشاورت کی کہ مال وہ میرا اکیلے کا نہیں تھا نا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ اب یہ بیچارے دنیا سے چلے گئے، ہم نے ان کو معاف کر دیا، یہ پرانا ایک قصہ ہے، یہ کہ اگر ہم معاف نہیں کرتے گا یہ جھوٹ بول رہا تھا بڈھا اب یہ مرنے کے بعد بھگتے گا، تو ایسا ذہن اپنا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے بارے میں عذاب کا سوچیں، تو ہمارے گناہ کا کم ہے یار، اگر ایک چھوٹے گناہ پر ہی رب نے پکڑ لیا تو چھڑوائے گا کون، تو اس لیے وہ بعض تو ایسے بے باک ہوتے ہیں قیامت کے دن تیرے کو نہیں چھوڑوں گا، ارے بھائی قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا، تو چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا اس کی تیرے پاس کیا گارنٹی ہے، تو ایسا جذبہ نہیں رکھنا چاہیے، کر بھلا ہو بھلا، افو درگزر سے کام لینا مفید ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، معاف کرنا یہ سنت کریمہ ہے، وہ جہاں جہاں اپنے سے بن پڑے معاف کر دینا چاہیے، دل میں نہ رکھا جائے، جتنا ہو سکے دل سے نکال دیا جائے اور معاف کر دیا، بات یہ نہیں نکلتی دل میں کوئی بات نہیں، نہیں نکلتی تو اپنا اختیار نہیں ہے نا، تو ان مانو کر کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ آخرت کے مواخذے سے پوچھ گچھ سے ہم اس کو فارغ کر دیں، اور یہ تمنا نہ کریں کہ بس یہ قیامتی دن اس کو یوں ہو جائے نہیں یوں ہو جائے، نہیں 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 اب مطلب سب کے لیے ہم بھلا سوچیں تو انشاءاللہ اپنے ساتھ بھی بھلا ہوگا، ورنہ وہ سکتا ہے وہ چھوٹ جائے اور ہم پھنس جائیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ممتاز احمد سوال کر رہے ہیں، کن صورتوں میں مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اور کب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس سے ساکت یعنی معاف ہو جاتا ہے؟
یہ تو مطلب کہ جماعت واجب نہ ہوتی ہو اس کے لیے، اس کی تو کئی صورتیں ہیں، نابینا ہے اس پر جماعت واجب نہیں ہے، چاہے کوئی چھوڑنے مسجد تک لے جانے والا ہو تب بھی واجب نہیں ہے، یا ایسا مریض ہے کہ جو مطلب ہے کہ اس کو سخت تکلیف ہے جانے میں، یا مسجد ہی کافی دور ہے جس سے کہ اذان کی آواز بغیر مائک کے دی جائے کسی مسجد میں، لیکن مسجد کے اندر چار دیواری کی اذان مراد نہیں ہے، یہاں جیسے کہ اصل اذان تو سنت یہی ہے کہ مسجد سے باہر دی جائے، عین مسجد میں اذان دینا تو سنت بھی نہیں ہے، باہر اذان دی جائے، اور یہ اذان جو ہے جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے تو وہاں تک جماعت سننے والے پر واجب ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں مؤذن بھی جہیر الصوت ہونا چاہیے، جہیر الصوت معنی بلند آواز والا، اور جگہ بھی پہلے اس طرح کے مکان پلازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اب تو برابر میں مسجد ہے، پلازا ہے، مائک پر اذان ہوتی ہے، وہ بھی کئی ایسے ہوتے ہوں گے اوپر اوپر مکان، اس میں آواز نہیں پہنچتی ہوگی، دوبارہ ہے کہ جہاں جہاں تک آواز پہنچے۔ تو عورت پر تو جماعت ویسے واجب بھی نہیں ہے، تو اس طرح کی اور بھی کچھ مجبوریاں ہیں کہ سخت بارش ہے یا راستے میں مسجد تو قریب ہے کیچڑ حائل ہے، رکاوٹ ہے، یا دشمن کا خوف ہے، یا کوئی جنگلی درندے وغیرہ ہیں جانور، کہ ان کی وجہ سے ایذا کا اندیشہ ہے۔ بعض اوقات مسجد قریب ہوتی ہے، فجر میں جانا بڑا دشوار، کہ کتوں کی پوری فوج استقبال کے لیے تیار ہوتی ہے، تو بندہ کیسے جائے گا، کہ تو کتے تو بعض کتے بھلے ہی شہری کتے بھونکتے زیادہ ہیں کاٹتے کم ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، مطلقاً ایسا نہیں ہے، کبھی حملہ کر بھی دیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں۔ اس طرح کے کوئی خطرات ہیں مسجد میں جانے کے لیے تو اس وقت بھی جماعت ساقط یعنی معاف ہوتی ہے مرد کو، کہ وہ بے شک اپنے گھر میں پڑھ لے۔ اور بھی اس کی صورتیں مل سکتی ہیں، فیضان نماز جو ہے نا، یہ مکتبۃ المدینہ کتاب نماز کے تعلق سے ایسی جامع کتاب شاید کمی شائع ہوئی ہوگی اردو میں، اس کو آپ پڑھیے، اس میں یہ بھی ہیں مسائل کہ جماعت کب واجب نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ماں غصے میں اپنی اولاد سے کہے کہ آپ جو میرے ایصال ثواب کے لیے کرو گے، یعنی کھانا وغیرہ بناؤ گے، سب حرام کرو گے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیجئے۔
یہ جذبات میں اس طرح کی باتیں کبھی سنا نہیں ہے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کوئی کہہ دے تو الگ بات ہے، تاہم یہ کہ اس طرح ماں کے کہنے سے حرام ہوگا نہیں، جس کی جو اپنے حلال رزق سے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکائے گا وہ تو حلال ہی رہے گا، اور اب وہ جہالت کی وجہ سے یہ جو اس نے کیا، آیا اس کو مرنے کے بعد واقعی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مفتی صاحب بتائیں گے۔
ثواب تو ملے گا جو ان کو ثواب پہنچائیں گے،
کفر تو نہیں ہے، ایسا کہنا کفر نہیں ہے نا،
کفر نہیں
شاید، ہاں تو جب کفر نہ ہو تو اس نے جو بھی کیا وہ گناہ کا ایک بات تو گناہ بھری ہے، مگر اس میں تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ ایک حلال شے کو اس طرح حرام کہہ دینا۔
حضور یہاں وہ ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جیسے کہ اولاد صدقہ جاریہ، اب ایک اولاد جو نیک ہوئی لیکن اس کو کبھی والد نے کبھی سپورٹ کیا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کی مخالفت پہ ہی تھا کہ یہ اولاد میری اس طرف جائے ہی نہیں، جائے ہی نہیں، جائے ہی نہیں، اور اب اس کا انتقال ہو گیا والد کا، بیٹا تو نیکی کے راستے پہ چل گیا، تو کیا وہ اولاد اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، جبکہ باپ تو اس راستے کا قائل تھا ہی نہیں کہ یہ راستے پر چلے، اور لیکن راستہ اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ رکھا اور وہ اس راستے پہ چل پڑا، اب وہ بچہ جو نیکی کر رہا ہے تو کیا وہ نیکی اب اس کے باپ کو اس طرح پہنچے گی کہ اب اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، کیا فرماتے ہیں آپ؟
اولاد اس باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی جس باپ نے اپنی اولاد کو اس طرح نیکی کے راستے پر چلایا، علم دین پڑھایا وغیرہ، اگر والد صاحب نے اس میں کوئی اس کا رول نہیں ہے، اور جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ معاشرے میں یہی ہے کہ جیسے کہ ایک تعداد ہے دعوت اسلامی میں داڑھی رکھتی ہے، امامہ باندھتی ہے، علم دین پڑھتے ہیں وغیرہ، تو وہ ماں باپ کی مخالفت کے باوجود بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تعداد ملے گی آپ کو، تو ان میں ماں باپ کے ثواب کا کیا تصور ہے، ماں باپ تو گناہ گار ہو رہے ہیں، وہ تو ولید بن مغیرہ کی مطلب یہ کہ ادا کو ادا کر رہے ہیں، ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے کہا مناع للخیر، نے بھلائی سے بڑا روکنے والا، تو اندر چھوٹے علم دین پڑھنا یہ بھلائی ہے، سنتیں اپنانا، داڑھی رکھنا یا امامہ شریف پہننا، یا سنت عمر اجتماع میں حاضریاں دینا، اچھی صحبت اختیار کرنا، تہجد پڑھنا، تہجد پڑھنے کو بولیں گے پاگل ہو جائے گا، رات کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، اب یہ پاگل کون ہے، یہ تہجد گزار پاگل ہے یا ان کو جو پاگل کہتا ہے وہ پاگل ہے نا. یہ سب سمجھنے کی باتیں, جو بھی دین کو سمجھتے ہیں وہ میری باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہوں گی, جو نہیں سمجھتے اس کو غصہ آتا ہوگا. تو غصہ تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. تو خیر مطلب یہ کہ ثواب صدقہ جاریہ اسی کے لیے کہ جس نے مطلب اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پہ لگایا, علم دین کے راستے پہ لگایا, اور آج وہ اس کو اصال ثواب کر رہی ہے آپ کو, مطلب اس کے لیے وہ تو فائدہ پہنچا رہی ہے. یوں بہرحال یہ صدقہ جاریہ اسی کے لیے. کئی ماں باپ ایسے ہیں کہ جو واقعی یعنی کہ اولاد کے پیچھے پڑھ پڑھ کے اس کو پڑھاتے ہیں, دین پڑھاتے ہیں, عالم بناتے ہیں, حافظ قرآن بناتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. ان کے لیے واقعی صدقہ جاریہ کی صورت سامنے, اور کئی ایسے روکتے ہوتے ہیں, منع کرتے ہوتے ہیں, لیکن یہ چلا جاتا ہے. بچہ جو پڑھتا ہے, دین پڑھتا ہے, دینی صحبت میں رہتا ہے, چھپ چھپ کر ایک تعداد ہے جو اجتماع میں آتی ہوتی ہے. مجھے تو بہت تجربہ ہے اس کا, جب یہ عوام میں باقاعدہ ہوتا تھا تو مجھے پتا تھا. گھر میں کینچی ماری, داڑھی پر داڑھی کاٹ دی تو ہاتھ پہ کینچی لگ گیا, میں نے ہاتھ مارا تو کینچی ہٹائی تو آنکھ کھل گئی, تو امامہ میرا چھپا دیا تو پھاڑ دیتے ہیں, تو امامہ معاذ اللہ جلا دیتے ہیں, فلا کرتے ہیں. اب ایسا بیٹا جس کے ماں باپ ایسے ہوں, سمجھے, جو فرعون کی یاد تازہ کروا دیں, اب ان کو ثواب جاریہ کیا بولتا ہے, ان کو کہاں کا ثواب ملے گا. اس لیے ایسے ماں باپ کو بھی اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو سعادت ہے. ایک نوجوان میرے پاس ایک بار, وہ امامہ باندھتا ہی نہیں تھا, وہ پرانی بات ہے, ایک بار امامہ باندھ کر آ گیا میرے پاس, اور اس نے مجھے بتایا کہ ابھی ابھی میرے والد صاحب کا رات میں انتقال ہوا ہے. فجر میں آیا تھا جب میں شہید مسجد کھارادر میں ہوتا تھا, بولا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. تو میں نے تو امامہ باندھ لیا, وہ تو باندھنے نہیں دیتے تھے میرے کو. لاش گھر میں پڑی ہے, لاش گھر میں پڑی ہے اور سیرہ نے اس کا ٹی وی رکھا ہوا, اس وقت مدنی چینل تو تھا نہیں, سارے چینل گناہ بھرے تھے, ٹی وی رکھا ہوا ہے. بولا میں نے امامہ باندھ لیا اسی والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد کہ میری رکاوٹ دور ہوئی ہے. یہ بیٹے کے جذبات کیسے تھے باپ کے بارے میں؟ بولا میرا نانا بوڑھا ہے, اس نے میرے امامے کا شملہ پیچھے سے کھینچا, اتار کیوں پہن لیا ہے؟ تو بولا میرا امامہ جو تھا نا وہ سر سے اتر گیا, میں نے پھر پکڑا, پھر باندھ لیا اور آپ کے پاس آیا ہوں. اب ہے نا ایسے بھی گھرانے ہیں نا یار, اللہ اس کے باپ کو غریق رحمت کرے, کہ بیچارے کو اب تو سمجھ پڑی گئی ہوگی, اب تو نانا بھی زندہ نہیں ہوگا. جس طرح اس نے کہا کہ میرا یہ 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں, 35-40 سال پرانی. پھر لڑکا ہے کہ مذہبی ماحول میں رہا, اس نے درس نظامی کیا, اس نے امامتیں کی, ماشاء اللہ یعنی کہ لائن پکڑ لی اس نے. وہ رکاوٹ اس کی بدقسمتی سے اس کا باپ دین کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا اس کو, ہے نا. ایسے باپ بھی تو ہے نا یار, کئی باپ ایسے بھی ہیں جن کو روتے دیکھیں گے ہم, کہ روتے ہیں کہ ہمارا بیٹا لائن پر نہیں آ رہا, نماز نہیں پڑھتا, یوں نہیں کرتا, یوں نہیں کرتا, آپ اس پہ کچھ کرو, یہ اجتماع میں آئے, یہ قافلے میں سفر کرے. ایسے باپ بھی دیکھیں. تو نصیب اپنا اپنا, سب کو اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. بہرحال یہ کہ قرآن کریم کھول کر دیکھے کون, پڑھے کون, سنے کون, اس طرح کے جو اب اس طرح کے بیانات یہ لوگ نہیں سن رہے ہوتے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ایسی سوچ کے ہوتے بھی نہیں ہوتے ہوں گے, وہ تو اپنی اور اپنی آخرت کے لیے, اپنی آل اولاد کی آخرت کے لیے دل جلاتے ہوں گے کہ کسی طرح ہماری آخرت خراب نہ ہو. بے شک دنیا بھی خراب نہ ہو, لیکن دنیا بھی بنتی رہے, لیکن آخرت بھی تو بنانی ہے نا, اور آخرت دنیا ہی میں رہتے ہوئے بنانی ہے. اور دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کے ساتھ کرنا ہے, تو پھر وہ دنیا بری نہیں ہے. دنیا وہ بری ہے کہ جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. تو جب بندہ دنیا کے کام گناہوں سے بچ کر کرتا رہے گا تو اس کے آخرت کو نقصان نہیں پہنچے گا, تو پھر اس طرح کی دنیا بری بھی نہ ہوئی, بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت بنانی ہے. ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, ماں باپ ہیں تو دنیا ہی میں, لیکن ان کی خدمت کر رہا ہے بے لوف اللہ کی رضا کے لیے. تو اب یہ دنیا میں اس کا رہنا جو ہے اس کے لیے جنت کا سبب بن رہا ہے اور یہ جنت کی طرف جا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کر کے یا سخاوت کر کے یا اللہ کی راہ میں خرچہ کر کے سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ جی کر لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا, لوگوں کو راحت پہنچاتا ہے, غریبوں کی امداد کرتا ہے, یتیموں کی کفالت کرتا ہے, اچھے اچھے کام تو ہزاروں لاکھوں ہیں, تو اچھے اچھے کام کرتا ہے تو, اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے کہ اس سے وہ آخرت کو نقصان پہنچتا ہو تو پہنچ جائے, میں میری دنیا آباد رہے, ایسا نہیں ہے, تو انشاءاللہ اس کا تو دونوں جامع بیڑا پار ہے. اللہ ایسوں کے صدقے ہمیں بھی مطلب اچھا بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے, نکاح کی تقریب جو ہے اس کا جو ثواب جو ہوتا ہے زیادہ, وہ حال میں ہوتا ہے یا مسجد میں؟
نکاح کرنا یہ مسجد میں مستحب ہے, جب مستحب مسجد میں تو ثواب مسجد میں زیادہ ملا, لیکن مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے, حال کہ وہ آداب تو ہیں نہیں جو مسجد کے ہیں. اب مسجد میں شور کیا, چوپال لگایا, اڑاوڑی مچائی, ایسے بچے لے آئے جو ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں مسجد میں, تو پھر یہ کام تو غلط ہو رہے ہیں. پھر یہ کہ پھول ہار کیے دولہا کو, اب وہ ادھر پھول کی پتیاں بکھری ہوئی ہیں تو اس کا کاغذ جو اخباری وہ کھول کے ادھر آپ نے پھینکا ہوا مسجد میں, خادم کے لیے خدمت چھوڑی, چلو خادم خدمت تو کر دے گا لیکن مسجد میں یہ کچھ کیا آپ نے, پھر وہ مسجد کی دریاں پھول کی پتیاں جو پاؤں میں آئیں, تو اس سے اگر مسجد کی دری بچھی ہوئی اس پر پھول کی پتی ہے اس پر پاؤں لگے گا تو یہ دبے گی اور پچکے گی, ہے نا, تو اس کا رس نکلے گا, وہ رس جو ہے وہ مسجد کی دری پر دھبا بنائے گا, یہ سب کون بھگتے گا. یوں ساری چیزوں سے بچا کر اگر مسجد میں نکاح کیا تو مستحب ہے, اگر نعوذ باللہ گناہوں کے ساتھ نکاح کیا مسجد میں تو مستحب رہا بھی نہیں, کہ مستحب تو کسی سنت کو بھی مٹائے تو پھر مستحب رہتا ہی نہیں ہے, یا سنت سے مطلب ہے کہ وہ دور ہٹا دے تو وہ تو پھر مستحب نہ رہا, خالی ستن 100% مستحب اسی صورت میں ہوگا 100% شریعت کے مطابق عمل ہو. آج کل مسجدوں میں نکاح ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی شور شرابے کی بھی صورتیں ہیں, سب سمجھدار ہیں, سب مسجدوں میں کوئی ایسا ہوگا جس کو تجربہ نہ ہو مسجد میں نکاح میں جانے کا, کہہ کے بلند ہو رہے ہیں خوشیاں اور یہ مطلب یہ سب مسجد میں خوشی خوش ہونا تو صحیح ہے, لیکن کہہ کے مارنا, زور زور سے دنیا کی باتیں کرنا, بحثیں کرنا فالتو, یہ پنچاتیں کرنا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا گھر ہے, ادب احترام, نہ پھر ہال, ہال میں بھی گناہ کی اجازت تو نہیں ملے گی لیکن ہال میں یہ کہ بے ادبی کی صورت نہیں رہے گی, بچت ہو جائے گی کئی باتوں میں, یا زور سے ہنسا اس میں ہال میں تو وہ پکڑ نہیں ہوگی جو مسجد کی ہے, کہ مسجد میں تو حدیث پاک میں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے, ہنسنے میں تو کہہ کے کی آواز بھی نہیں ہوتی, ہنسنا اس کو کہتے ہیں جس میں خود اپنی آواز خود سن لی, اتنی آواز نکلی, یہ ہنسنا کہلاتا ہے, اور اتنا زور سے ایسا کہ اور کوئی ہوتے تو وہ بھی سنتے, تو یہ قہقہ رام طور پہ ہمارے قہقہ لگتا ہے, ہا 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 کر کے یوں ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ, مسجد میں بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے, ہنستے بھی ہیں, ہنساتے بھی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ مسجد ہے. اللہ کریم کو با ادب بنائے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد علیمی, میں خیرپور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ انار کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انار میں جنتی انار کا دانہ نہیں ڈلتا تب تک وہ نہیں پکتا, کیا یہ بات درست ہے؟
جی ہاں, وہ حدیثوں میں موجود تو ہے, جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو. ایک اور حدیث پاک, اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانہ شامل نہ ہو. تو یوں مطلب روایات کے مطابق ہر انار میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. اب صحابہ کرام کا عمل, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ عمل پڑھا تھا کہ یہ جب انار کھاتے تھے تو پورا ہی کھاتے تھے, ایک بھی دانہ اس کا چھوڑتے نہیں تھے, کہ یہ دانہ جو میں چھوڑ دوں گا کہیں یہ وہی دانہ نہ ہو جو جنتی دانہ جس کو کہا گیا. پھر ہمارے یہاں تو انار کھانے کا رجحان بھی خاص ہے نہیں. ویسے انار کھانا چاہیے حصول برکت کے لیے جب میسر ہو. کھٹے انار بھی آتے ہیں, کھٹ مٹھے بھی آتے ہیں, میٹھے بھی آتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. کھٹا ہونا بھی عیب نہیں ہے, یعنی کھٹ مٹھا ہونا, زیادہ تر کھٹ مٹھے ہوتے ہیں, یہ کسی کو معافی کھاتے ہیں کسی کو نہیں آتے. میٹھا انار, میٹھے انار کے بارے میں جو شوگر کے مریض ہیں شاید اس سے وہ ڈرتے ہوں گے. یعنی جو معافی کھائے وہ انار کھائے. بی دانا ایک انار کا نام ہے, کامن ناؤن ہے, تو یہ میٹھا ہوتا ہے. اور بھی بعض انار الگ الگ ملک میں الگ الگ طرح کے انار ہوتے ہیں, تو میٹھے میٹھے انار ایک سے ایک آتے ہیں. مدینے کا انار بھی بڑا میٹھا ہوتا ہے. اللہ مدینے میں مدینے کا انار کھانا نصیب کرے, اور جنت میں بھی انار کھائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں, جنت کے جو پھلوں کے نام ہیں نا, اس میں رومان بھی ہے, انار, رومان انار کو بولتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
مدینے کی بات کے لیے آپ مدینے کا تذکرہ آپ نے ماشاءاللہ کیا, تو مدینے میں انار کھانا آپ نے بھی یہ ملا, یعنی مدینے کے انار کے تعلق سے آپ فرما رہے تھے. تو مدینہ تو کہ مدینہ خود ہی میٹھا ہے, تو وہاں تو پھر کیا ہے جو میٹھا نہیں. تو کوئی خاص خوبی مدینہ پاک کے انار کی آپ نے اگر محسوس کی ہو, اور ایک مدینہ کی حاضری یا طواف کرنے والوں کے تعلق سے اگر یہ انار بھی کوئی عبادت میں قوت حاصل کرنے کا, کچھ فرحت حاصل کرنے کا بھی سبب یا ذریعہ بن سکتا ہے. اچھی نیت تو بنانی پڑے گی نا.
یہ مطلب اس کے انار کے فوائد تو لکھے ہیں. انار معدہ جگر اور سینے کو تقویت یعنی طاقت دیتا ہے, اور خون کی کمی دور کر کے صاف خون پیدا کرتا ہے. انار بلڈ پریشر, ٹائفائڈ, یرقان, بواسیر اور ہڈیوں کے درد کے لیے مفید غذا ہے. انار سے چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے. انار کا استعمال ڈائیبیٹکس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے. اب اس میں اختلاف ہوتا ہے, اصل ڈاکٹروں کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کچھ اور ہوتا ہے, حکیموں کا کچھ اور, پھر جو علاج بھی غذا کرتے ہیں ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں. یہ مطلب ان چیزوں کو مطلب پھلوں کی اور مٹھاس کو یہ نقصان دہ نہیں بولتے ہیں شوگر کے مریضوں کو. تو بہرحال جو بھی اس طرح کے کام جو ہے نا علاج کے طور پہ جب کرنے ہو نا, تو اپنے ڈاکٹر سے, ان سے ہم علاج کراتے ہیں نا, ان سے مشورہ ضروری ہوتا ہے. اپنے طور پر سنی سنائی بات میں عمل نہ کیا جائے. انار جو ہے, یہ انار نزلہ, کھانسی اور دمے میں بھی فائدہ کرتا ہے. انار معدے کو مضبوط کرتا ہے, اور ترش انار, کھٹا انار معدے کی سوزش کے لیے مفید ہے. اچھا, سوزش کے معنی تو ہوتا ہے جلن, لیکن عموماً سوزش جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سوجن میں استعمال ہوتا ہے, وہ سوائلنگ ہے نا. یہ سوزش کا لفظی معنی تو ہے, اب یہاں کیا مراد لی جائے. لکھتے بولتے سوزش ہے, حکیم لوگ بھی سوزش بول رہے ہوتے ہیں, لیکن لغت میں سوزش کے معنی جو ہے نا وہ جلن. اب اللہ بہتر جانے کون درست ہے, لغت درست ہے یا یہ بولنے والے درست ہیں. مختلف بیماریوں کے بعد ہونے والی کمزوری کو بھی دور کرتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوزش کا لفظ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے شعر میں بڑا خوبصورت طریقے سے لیا گیا ہے, سنائیے.
نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم میں خل
شعر کو کیسے بیان کریں گے
سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے. سوزش جو ہے یہ جلن کے معنی میں لیا نا, غم کی جلن, دل جلتا ہے نا عشق میں, تو یہ مدینہ کا نام لیتے ہیں تو اس کو دل کو جو ہے نا قرار آتا ہے. سوزش غم کو ہم نے بھی کیسی ہوا بتائی کیوں؟
جب مدینے سے رخصت
ہو، غم میں سوجن نہیں ہوتی نا، جلن ہوتی ہے۔
مدینے سے جب رخصت ہو رہے تھے تو حضور یہ ایک شعر چل رہا تھا گاڑی میں، جب گاڑی مدینے سے واپس باہر جا رہی تھی مدینہ منورہ سے، تو اس وقت جو گاڑی میں جو اشعار چل رہے تھے ان میں ایک شعر یہ بھی تھا، ہائے
یہاں تک کہ انار کا تو چھلکا بھی مطلب مفید ہوتا ہے، اس کا چھلکا خاص کر پیچش ایک مرض ہے پیٹ کا، اس میں مفید مانا جاتا ہے، سخت چھلکا جو ہوتا ہے اس کو پیس کے، سکھا کے پیس کے اس کا پاؤڈر کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا، مطلب جس کو پھکی بولتے ہیں اس کی پھکی کھاتے ہیں، ہم نے بھی کھائی ہے
مدینے پاک میں جب
زمانے میں
آپ کے سامنے انار تھا،
اس کے اندر ایک پردہ، اس کی پردی ہوتی ہے انار کے بیجوں کے ساتھ، ایک پتلی پتلی پردی ہوتی ہے، یہ پھینک دی جاتی ہے، اور میں نہیں پھینکنے دیتا، میں ساری کھا جاتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کا ارشاد یاد پڑتا ہے، تاریخ الخلفاء میں غالباً پڑھا تھا، اس میں یہ چھلکے کا تذکرہ ہے کہ اس کے چھلکے بھی نہ پھینکے جائیں کہ اس سے پیٹ کی اصلاح ہوتی ہے، معدے کی، پیٹ کے لیے مفید ہے یہ انار کے چھلکے، اس میں کچھ گٹھے گٹھے بھی ہوتے ہیں چھلکوں کے، تو وہ بھی کھا لیے جائیں، اگرچہ وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا چھلکوں کا وہ نفس کو موافق نہ ہے، مزہ نہ ہے، لیکن کھا لینے چاہیے، فائدے والے، کڑوی دوا ڈاکٹروں کی اتنے سارے پیسے دے کر پئیں پیٹ کے لیے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ انار کا چھلکا جو پھینک رہے ہیں اسی کو دوا کے طور پہ ہم کھا لیں، یہ تو مفت ہے نا، وہ الگ سے اسپیشلی پیسے دینے نہیں پڑ رہے اس کے۔
یہ بات مجھے یوں یاد آئی کہ اس بار مدینہ منورہ میں جب انار آپ کے سامنے لایا گیا تو وہ اسی طرح یہ جو اس کی جو پردہ تھا اس کو نکال دیا گیا تھا، اور آپ نے نکالنے والے کی اصلاح فرمائی تھی کہ یار یہ مت نکالو، میری پلیٹ میں ڈال دو تو میں اس کو کھا لوں گا، اور مجھے یہی آپ سے بات چیت کرنی تھی، تو ماشاء اللہ آپ نے بھی ایک اصلاح فرما دی کہ یہ ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اور پھر وہ بھی مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہو تو پھر اس کو، اور وہ ہے بھی کھانے کی چیز، اور ہے بھی پھر مدینے میں، ہے بھی مکے میں، تو ان کی ہوائیں ان کی فضائیں بھی ماشاء اللہ ملی ہوئی ہیں، تو پھر اس کو، اور ہے ہی کھانے کی چیز، ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو الگ کر دیا جائے، تو یہ ماشاء اللہ میرے ذہن میں تھا اور آپ نے یہ تذکرہ کر دیا،
سبحان اللہ۔ یہ تو اسی بار کا واقعہ ہے،
بالکل اسی بار کے لیے مدینہ منورہ کا واقعہ ہے
نا، اسی بار،
جی جی اسی بار،
اسی بار کا ہے نا،
اسی بار کا، اسی بار کا۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد،
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔